اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لم يبدأ ببسم الله فهو أبطش، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذه الشيء من آياته كون بكون اللہ کے نام کے بغیر شروع کیا جائے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ ناقص ہوتا ہے، نقصان دہ رہتا ہے، نامکمل رہتا ہے. ہر کام غلام دیبالی بسم اللہ ہر کام جو بھی کام اللہ کے اس کے بغیر شروع کیا جائے تو وہ ناقص رہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ اسی لیے قرآن کریم کو بھی بسم اللہ سے شروع کیا گیا. اور اس کی برکت اور اس کی عظمت ہم لوگوں کو معلوم ہے. کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ ہمیں اللہ کی معرفت نہیں. ہم لوگوں کو اللہ کی معرفت نہیں، ورنہ جس چیز کو اللہ کے نام سے شروع کیا جائے تو اس کے بابرکت ہونے میں کوئی شبہ نہیں، اس کے بابرکت ہونے میں کوئی شبہ نہیں. اب ہم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ اسی لیے نہیں کرتے کہ ہم لوگ اللہ سے دور پڑے. اللہ کی پہچان سے، اللہ کو پہچاننے سے دور پڑے. تو یہ کہ پہلے بسم اللہ میں نے پڑھی تو یہ حدیث شریف نے اسی لیے کہہ دیا کہ ہر کام کو خانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر آپ کسی کھٹی چیز کا نام لے لو، کیا لے لو؟ لیموں کا، کسی ایسی چیز کا، تو منہ میں پانی آتا ہے، آتا نہیں آتا. کسی کھٹی چیز کے نام لینے سے دوسرے کے منہ میں کیا ہوتا ہے؟ اثر ظاہر ہوتا ہے. جب ایک معمولی چیز کے نام میں یہ اثر ہوتا ہے جو اللہ کا نام ہے، کیا اس میں اثر نہیں ہوگا؟ بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ فرسودہ باتیں ہیں، ان سے کیا ہوتا ہے؟ دراصل یہ ان کی کیا ہے؟ ظلمت قلب ہے، یعنی ان کے دل سیاہ ہیں. وہ اس لیے اس بات کو کیا سمجھیں گے؟ اللہ اللہ تین کی شیرین شبد نام. اللہ اللہ یہ نام کتنا پیارا کتنا میٹھا کہ شیر و شکر شبد جانم تمام. کہ اس نام سے پورا بدن کیا ہوتا ہے میٹھا ہو جاتا ہے شیر و شکر ہو جاتا ہے. بات سمجھ میں آتی ایک انسان حلاوت ایمانی کو ایمان کی مٹھاس کو ایمان کی شیرینی کو کیسے حاصل کرتا ہے. ایک ہوتا ہے خشک ایمان ایک ہوتا ہے حلاوت ایمان. ایمان میں بشاشت ہے ایمان میں مٹھاس ہے. حضرت الیاس رحمت اللہ علیہ الیاس کو نام معلوم ہوگا جن کا اخلاص کہ ایک شخص نے ایک کام شروع کیا اور اس کی وجہ سے لاکھوں کو ہدایت ہوئی اور لاکھوں کو اور ہزاروں میں ایمان لائے ہوں گے. یعنی جو عام طور سے جس کو کہتے ہیں اللہ والوں کی یہ تحریک تبلیغ جس کی بنیاد رکھی تھی مولانا الیاس علیہ الرحمٰن کی ان کے اخلاص کا یہ سارا ثمرہ ہے کہ کس اخلاص سے شروع کیا تھا. وہ جب سفر میں جاتے تھے کس میں جاتے تھے اور کس سفر میں کاروبار کرنے دنیا کا کام کرنے گھر کا کام کرنے سیر و تفریح کرنے ایسے سفر نہیں. جبکہ وہ اللہ کے راستے میں اللہ کے اس کلمے کو لوگوں تک پہنچانے کے سفر کے لیے چلتے تبلیغ کی غرض سے اللہ کے راستے میں تو یہ سارا دین ہی کا کام. یعنی یہ تو سارا دین ہی کا کام ہے. اور اس سفر میں جہاں جاتے قال اللہ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگ ان کو سناتے تھے اور ان سے عاجزانہ طور پر کہ بھائی دیکھو جہنم سے بچو اللہ کا یہ کلام سن لو ہدایت اسی میں ہے نجات اسی میں. تو اسی کے ساتھ پھر لوٹ آتے دلی سے رہتے تھے دلی میں ان کا یعنی مسکن تھا جہاں آج کل ان کا مرکز ہے نظام الدین میں وہاں آتے اور غور سے سنو اس بات کو غور سے سنو. اگر کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو ایک ہوتا ہے سننا سننے کی غرض سے ایک ہوتا ہے طلب صادق کے ساتھ کچھ حاصل کرنے کی طلب غلط چیز ہے. مولانا الیاس علیہ الرحمٰن اللہ کے راستے میں تکلیفیں اٹھاتے گھر چھوڑتے در در لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے اس سفر سے اس مبارک سفر سے جو واپس آئے فرماتے تھے میں کئی دن تک اپنے قلب کو غسل دیتا ہوں. کہ سفر کی قدورتوں سے اس میں کچھ کیا آتی ہے آپ اس کو غرق کہو یا کچھ کہو اب اس کو توبہ اور آہگزاری سے قلب کو کئی روز تک غسل دیتا ان کو کہتے ہیں اللہ حوالے. سمجھے نہیں تم انسان جب سفر میں جاتا ہے کبھی مستحب کو چھوڑا کبھی کوئی چیز وقت پر نہیں ہوا یا کبھی غیر محرم پر نظر پڑی یا جو معمولات گھر میں ہوتے تھے وہ معمولات کم ہوئے تو کچھ نہ کچھ سفر میں تو ایسی چیزیں پیش آتی ہی جاتی آ ہی جاتی ہیں. کاملین کو بھی آتی ہیں، عام تو عام کچھ نہ کچھ، اور جو قلب تھا جو دل تھا یہ تو آئینہ تھا، صاف تھا، ہماری طرح گندا نہیں تھا، ہمیں کیا پتا چلتا، ہمارے قلوب اندھیرے میں ڈوب گئے، ہمیں کیا معلوم. اب وہاں سے اب پھر کچھ دن اضافی ریاضت اور آہ بیزاری، آنسو بہانا، توبہ کرنا، یہ گردہ جو اس میں پڑا ہے اس کو صاف کیا جائے، اس کو دھویا جائے. سارا معاملہ جو ہے وہ دل کا ہی ہے. پھر جیسا دل مزرا سب سب جسد کل وحیزا فسد فسد جسد کل، کہ اس سینے میں اس بدن میں یہ گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح رہا تو سارا صحیح رہا، اور وہ اگر صحیح نہیں رہا تو کچھ اگر اس میں فساد بگاڑ آ گیا. اس لیے مومن کی سب سے زیادہ کوشش تو یہی رہنی چاہیے کہ وہ اپنے قلب پر نظر رکھے، اس میں کسی طریقے سے کوئی چوٹ یعنی شیطان کے تو بہت دروازے ہیں، ابلیس کے بہت دروازے ہیں، کسی دروازے سے اس میں داخل نہ ہو. قرآن سے کریم ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والوں اب صبر کرو، اور اسی میں ایک لفظ فرمایا رابطوا، کیا فرمایا؟ ایک کے صبر کرو آپ، کہ آپ نفسانی خواہشات پر صبر کرو، نفس برائیوں کی طرف آپ کو دعوت دے گا، آپ اس نفس کی نہ مانو اور اس نفس کے اس دباؤ پر صبر کرو، نفس کو اس چیز سے روک دو اور شریعت کے احکام پر اس کو چلانے کے لیے اس جو محنت اور مشقت تم کو ہوتی ہے اس پر صبر کرو. نفس جو ہے حفت الجنت بالمقارح وحفت النار بالشہوات كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جنت جو ہے یہ ناپسندیدہ چیزوں سے گھیری ہوئی ہے. یعنی اگر کسی کو جنت میں جانا ہے تو اس کو اس راستے سے گزرنا پڑے گا جو اس کے نفس کو ناپسندیدہ ہوگا، مشکل ہوگا، مشقت ہوگی، اس کا نفس کبھی نہیں چاہے گا اس راستے سے جانا، اس میں اس کو کانٹے ملیں گے. جنت کے راستے میں، جنت کے راہ جو جانا ہے وہ کان اس میں کانٹے بچھائے ہوئے ہیں. حفت الجنت بالمقارح، یعنی جنت جو ہے وہ ان چیزوں سے جو نفس کے لیے شاخ ہے، مشکل ہے، نفس پر گرا ہے، ان سے گھرا ہوا. تو اگر ایک مومن بندہ ان چیزوں پر صبر نہیں کرے گا، ظاہر ہے تو راستہ طے نہیں کرے گا، جنت میں نہیں جائے گا. جو جنت کا راستہ طے نہیں کرے گا، پایا کانٹے میں ادھر سے نہیں چلوں گا، ارے کون جائے گا، نظر کو نیچے رکھنا ہے، پانچ وقت کا وضو کرنا ہے، سچ بولنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، وہ نہیں کرنا ہے، اس راستے کو طے نہیں کرے گا تو ظاہر ہے. اور نفس تو چاہتا ہے آزادی، نفس چاہتا ہے کہ نظر کو جہاں سے گھمائے گھمائے، زبان کو جہاں سے گھمائے گھمائے، کانوں کو جہاں سے استعمال کرے استعمال کرے، بدن میں شکم میں جو لقمہ جانے جائے اس کو نفس ان چیزوں. لیکن اگر آپ کہو گے دیکھو یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہاں رکنا ہے یہاں چلنا ہے، اب یہ چیزیں نفس پر بڑے نفس کے لیے یہ کانٹے، اگر ان چیزوں پر صبر نہیں کرے گا تو ظاہر ہے کہ یہ جنت کا راستہ طے نہیں کر رہا، اور جب جنت کا راستہ طے نہیں کرے گا تو جنت میں کیسے چلا جائے گا، اور جہنم میں جانے کے لیے کچھ نہیں. حفت النار بالشہوۃ، جہنم میں جانے کے لیے کچھ نہیں، جہنم میں یہ ہے کہ آپ اپنے نفس کو آزاد چھوڑو، خود ہی جہنم میں چلا جائے گا. اپنے نفس کو جو نفس کرے گا ویسے ہی کرو, تو کوئی بس کچھ نہیں کرنا, نفس کو کوئی محنت نہیں کرنا, خود ہی چلا جائے گا یہ. کیونکہ جنت جو جہنم کے راستے کی چیزیں ہیں وہ نفس کو مرغوب ہے, یہ پسند ہے, تو جو پسند پسندیدہ چیز کی طرف خود ہی چلتا ہے, اس کے لیے محنت نہیں کرنا پڑتا. اگر آپ دریا کے بہاؤ کے خلاف سمت میں جا رہے ہیں تو محنت کرنا ہے, اور جہاں دریا جا رہا ہے اگر وہیں آپ بھی جا رہے ہیں تو کوئی محنت نہیں کرنی, اپنی کشتی کو چھوڑ دو تو خود ہی چلی جائے گی. اسی طرح سے نفس کا جو بہاؤ ہے وہ جہنم کی طرف, شہوات کا جو بہاؤ ہے جہنم کی طرف ہے, تو اس کو چھوڑو, یہ لگام اٹھاؤ اور یہ کمچا جو اس کے اوپر رکھنا ہے شریعت کا, اس کو اٹھاؤ تو خود ہی جہنم میں چلے جائے. اسی لیے کیا فرمایا, حفت النارو بالشہوات و حفت الجنت بالمکار. اس بات کو سمجھنا, اس بات کو اصل میں ہر ہر حدیث کو ہر ہر آیت کو انسان کو غور کرنا ہے, اور پھر کیا کرنا ہے, پھر اپنے پاس جا کر گھر میں دیکھنا ہے کہ اس پر میں میرا عمل کیا ہے, کیا میرا عمل اس پر ہے یا اس کے خلاف ہے. اگر اس پر عمل ہے تو اللہ کا شکر کرے, اگر نہیں ہے تو فکر کرے. ہدایت اور اصلاح تو ایسی ہوگی, خالی سننے سے تو نہیں ہوگی. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ نفس کی کیا کرتا ہے, اتباع کرتا ہے. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ لوگ ایسے ہیں, من اتبع, یعنی انہوں نے جو ہے اپنے نفس کو خدا بنایا, یعنی نفس کی اتباع کر, جس کی اتباع کی جاتی ہے تو اس کے لیے وہ خدا ہے. اب انسان ایسا نادان ہے کہ اس نے یہ جو اس کا دشمن ہے نفس, اس کو آزمائش کے لیے اس کے اندر رکھا گیا تھا, اب اس کو کیا بنایا, خدا بنایا, اسی کی اتباع میں لگ گئے, اور اس کی اتباع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ, اللہ کے اس وقت کوئی معبود نہیں, اور تو پرستش کرتا اپنے نفس کی, پرستش تو کرتا ہے نفس کی, زبان سے کہتا ہے نہیں پرستش کے لائق صرف اللہ ہے. اگر اللہ صرف پرستش کے لائق ہے تو پھر اسی کی پرستش کرنی چاہیے, اسی کا ماننا چاہیے, پھر نفس کی مان کر کیسے چلتا ہے. تو جب نفس کی مان کر چلتا ہے تو کیا معلوم ہو جائے, معلوم یہ ہو جائے گا کہ یہ شخص جھوٹا ہے. اسی لیے پہلے بھی سنا ہوگا اس حدیث کو, جس کو اگر میرے کبیر میر سعید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ذخیرۃ الملوک میں, کہ جب ایک بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کو آسمانوں سے آواز آتی ہے قذب تر تم دور بولتے ہیں, یعنی ایسے بندے کو اللہ ہم سب کی حفاظت کرے, ہمیں ایمان حقیقی نصیب فرمائے, اپنی معرفت حقیقی نصیب فرمائے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نفس جو ہے یہ کیا ہے, یہ اس کا بہاؤ جو ہے, اس کا میلان جو ہے. اب عقل مند کس کو کہیں گے, عقل مند کس کو کہیں گے, عقل مند اس کو کہیں گے کہ جو دوست کو بھی پہچانے دشمن کو بھی پہچانے, یہ نہیں کہیں. اگر کوئی دشمن کو دوست کہتا ہے اور دوست کو دشمن, تو اس کو عقل مند کہیں گے, کہیں گے نہیں کہیں. تو پھر خود دیکھو دنیا میں کتنے عقل مند ہیں, کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو شیطان ہیں لکم عدو مبین, وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن, ہم نے اس کو دوست بنایا. نفس جو برائیوں پر, ان نفس الامار بالسوء الا ما رحم ربی, ان نفس الامار بالسوء, قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اس نفس کو کس نے بنایا, نفس کو پیدا کس نے کیا, اللہ نے, جس نے پیدا کیا تو اس کو زیادہ معلوم ہے اس کی حقیقت ہوگی نہیں ہوگی. جو پیدا کرنے جو خالق ہوتا ہے وہ اس چیز کا علم بھی ہوتا ہے. یہ تو قاعدہ ہے کہ کوئی خالق ہو اور اس کو اس چیز کو نہ جانتا ہو یہ محال ہے. اسی لیے کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ اللہ اس سے غافل ہو یا اللہ کو اس کی خبر نہ ہو, کیونکہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے. ارا یعلم من خلق, قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم سمجھتے ہو کہ جو پیدا کرے کہ اس کو پتا نہ ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو پیدا کرے اس کو خبر نہ ہو, ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو اللہ کے سوا ہر چیز مخلوق اور ہر چیز کا خالق کون؟ اللہ. تو معلوم ہوا کہ جو پیدا کرنے والا ہے اللہ, وہ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے. کیوں پیدا کرنے والا عیسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا تھا کہ وہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے. تو ایک شخص حضرت عیسیٰ کے پیچھے پڑ گئے. غیر پر مولانا رومی نے یہ حکایت لکھی ہے کہ حضرت یہ مجھے بھی سکھائیے, کہا بھائی یہ تمہارے کام کی نہیں. اب وہ بہت اس کے پیچھے پڑا. دب مجبوراً حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو وہ اسم اعظم جو اللہ نے ان کو دیا تھا, جس کی برکت سے یہ معجزہ ہوتا تھا, تو اس کو دیا. تو یہ شخص آگے چلا تو آگے ایک مردہ شیر کو دیکھا. ڈیٹ لائن ایک مردہ شیر تھا. اس نے کہا وہ یہ تو یہی ازمانے کا معاملہ ہے. انہوں نے اس چیز کو استعمال کیا. اس نے آدم کیا سکھایا تھا عیسیٰ علیہ السلام نے, تو شیر ایک دم زندہ ہوا تھا. تو کچھ اب آگے یہ شخص اور یہاں بھوکا شیر. یہ آدمی آگے ہے اور ادھر بھوکا شیر ہے. پورا بہت دنوں سے کھایا نہیں ہوگا شیر نے. شیر جب کھڑا ہوا تو یہ بھوکا ہے. تو شیر نے اس کو بدلوانے حال کہا, بھائی تو میرا خالق بنا. جو خالق ہوتا ہے وہ رزاق بھی ہوتا. جب میں پہلے تجھے ہی کھا لیتا, اس کو ہی رکما بنایا. عیسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے چلے تو بہت افسوس ہوا. کہا دیکھو یہ شخص اس کا شکار بنا. یعنی غرض یہ کہ جو خالق ہوتا ہے وہ رزاق بھی ہوتا ہے. انسان ایسا نہیں ہو سکتا. اسی لیے اسلام نے اس نے نفی کی کہ کوئی انسان خدا بن سکتا ہے. کوئی بھی انسان, جن لوگوں نے انسان کو خدا بنایا, جیسے عیسائیوں نے بنایا عیسیٰ علیہ السلام کو, یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو, دوسروں نے دوسروں کو خدا بنایا, تو یہ عقل کے بھی خلاف ہے اور وہ حقیقت کے بھی خلاف. ایک انسان خدا نہیں ہو سکتا. خدا خدا ہے, لائی سکتا نشلی شاید جیسا کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتا. اسلام نے ہر تشبہ اور تشبیہ کی نفی کر دی. اور پہلے سبحان اللہ, اللہ کی تعریف, منزہ ہے وہ, بالکل پاک ہے وہ, ہر شکل سے, صورت سے, تشبیہ سے, جسم سے, زمان و مکان سے, جنہیں بھی ہم چیزیں جانتے ہیں ہمیں کچھ خبر نہیں. اللہ کی ذات ان سب سے کیا ہے؟ وراء الورا ہے ہمارے وہم و گمان سے. پہلے تنزیہ بیان کر دی. تنزیہ سمجھتے ہو؟ پاکی. یعنی کن چیزوں سے پاک؟ ان سب چیزوں سے پاک. آپ کہیں گے انسان جیسا ہے, ایسا ہے, اس کے ہاتھ ہیں, اس کے یہ ہیں, یہ کچھ نہیں. اللہ اللہ ہے بس, لیس کمثلہ شیء, اس جیسا کوئی چیز ہے ہی نہیں. یہ ایک ایسا جملہ ہے, لیس کمثلہ شیء, یہ ایک ایسا جملہ ہے جس میں سب چیزوں کے سب اشکالات اور سب ان توہمات کا جواب ہے. اللہ کیسے ہیں کہ اس جیسا کوئی اور کوئی مثال نہیں دے سکتا, کوئی مثال نہیں دے سکتا. لیس کمثلہ شیء. اب یہ متشابہات ہیں, کبھی ید اللہ اللہ کا ہاتھ, یا اللہ کا یعنی کبھی پیر آیا ہے, یہ سب متشابہات میں ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں جو ہم سمجھتے ہیں. تو اللہ خود جانتے ہیں, کوئی نہیں جانتا, کوئی نہیں جانتا. لائک سے تم اس لیے شہید, اصل میں ایک مومن کو اللہ سے ایسا تعلق پیدا کرنا ہے, ایسا تعلق پیدا کرنا ہے جیسے وہ مقلیم صاحب وہاں جلسے میں بتا رہے تھے, یہ انہوں نے بتایا نہیں, یہ مقلیم صاحب نے یہ مثال بتائی کہ ایک ڈرائیور جو ہے گاڑی چلاتا ہے, اب سواری سے بھی بات کرتا ہے, ادھر بھی بات کرتا ہے, ادھر بھی بات کر رہا ہے, لیکن اس کا دل اور جان گاڑی کی طرف, ایکسلریٹر, بریک, کلچ اور سٹیئرنگ, ہارن, خود بخود ان سے ہی وہ تو کرتا رہتا ہے, لیکن دل و جان سے اس کا توجہ کہاں سے. حالانکہ اس سے بھی ہو, یہ مسلٹ پوچھ ہو, اس کو یہ کرو, ہمیشہ ادھر وہاں گاڑی بھی روک دے گا اور اس کو اس سے بہت باتیں کرے گا, دلیلیں کرے گا بھی, سنے گا بھی, سب چیز کرے گا, لیکن اس کا روح, اس کی جان اس گاڑی کی جو اس کا منزل ہے اور جو اس کا کام ہے اس کے ساتھ لگا ہوا ہے. اسی طرح سے ایک مومن دنیا کے کتنے کام کرتا ہے, کتنے کام کرتا ہے, لیکن اس کی روح, اس کی جان, اس کا دل, اس کا دھیان اللہ کی طرف ہونا. جیسے کہتے ہیں دست باکار, ہاتھوں سے کام کرتا ہے, جھاڑو کرتا ہے, یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے, فکر مائل ذکر اذکار, یعنی ہاتھوں سے کام کرتا ہے, زبان ذکر میں, اور دل بایا, دل اللہ کے ساتھ. مومن کی شان یہ ہوتی ہے, مومن کی شان یہ ہوتی ہے, رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. دیکھو یہ سبق ہم لوگوں نے بار بار پڑھے ہیں لیکن ہم بھول جاتے ہیں. انسان میں نسیان ہے, کیا نسیان ہے, بھولنے کا مرض ہے انسان میں, اس لیے ہم کو اس سبق کو بار بار کیا کرنا, یاد کرنا. اب اس آیت کو بھی لکھو, یہ جو حدیث پڑھی, کل امر ذی بال لم یبن بسم اللہ, فہو خداج بھی آیا, فہو ابتر بھی آیا, تین طرح کے الفاظ آئے حدیث میں اس کے. اور بھی ابھی کہا تھا مولانا الیاس علیہ رحمہ کا واقعہ سنایا کہ اللہ کے بندے اس قلب کی حفاظت کیسے کرتے, جب ایسے حفاظت کرتے ہیں تو تب وہ تجلی گاہ ربانی بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ تجلی گاہ. اب ایک لفظ ہے قلب, کیا ہے, کیا یہ دل کو قلب کہتے ہیں؟ جو گوشت کا بنا ہوا ہے جس میں کچھ سیسی خون ہوتا ہے اس کو قلب کہتے ہیں, اس کے چار خانے. کیا دماغ کو قلب کہتے ہیں, برین کو کہتے ہیں؟ اکثر تو لفظ قلب سنتے ہو نا, لفظ دل یا قلب اکثر تو سننے میں آتا ہے. اور یہ اگر قلب میں فساد آ گیا تو سب میں فساد آ گیا, اور سیدھا ہو گیا تو سب سیدھا ہو گیا. اور عارفین عارف اس کو کہتے ہیں جو اللہ کو پہچاننے والا ہو, تو عارف کہتے ہیں. عارف کہتے ہیں لفظی معنی میں جاننے والے, عارف کے معنی عرفان سے نکلا ہے, عرفان معرفت بھی اسی سے نکلا ہے, معرفت کا مادہ بھی عرفان ہی ہے. تو عارف یعنی جاننے والے, اللہ کو جاننے والے, انہوں نے کہا قلب وقوة لطیفة ربانیہ, یہ ایک لطیفہ ہے, لطیفہ ربانی, عجیب و غریب چیز ہے. ارے تمہارے کارڈیالوجسٹ نہیں جانتے بیچارے, ان بیچاروں کو کیا کہو, انہوں نے تو کچھ دیکھا ایسے نوڑ کو دیکھا, وہ پر گنجی فائبر دو چار چیزوں کو دیکھا نہیں کرے. اور قلب کی حقیقت وہ کیا جانے, حملہ فرمایا ہے. عجیب و غریب قرآن اللہ کا کلام فرمایا الرحمن فاسأل به خبیرا. کیا فرمایا؟ ہاں ڈاکٹر صاحب میں صحیح کہتا ہوں الرحمن فاسأل به خبیرا. حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ نے بھی اس کا جو اردو ترجمہ کیا ہے بہت ہی عجیب ترجمہ کیا ہے. فرمایا رحمان کی خبر کسی باخبر سے پوچھو. کیا فرمایا؟ رحمان کی خبر کسی باخبر سے پوچھو. الرحمن فاسأل به خبیرا. حکیم اختر صاحب کا شاید یہ شعر ہے کہ اگر اللہ سے ملنا ہے تو اس کے ملنے والوں سے ملو. اللہ سے اگر ملنا ہے تو اس کے ملنے والوں سے ملو. یاد بنا نہیں کر سکے یا ان کی کتاب میں اکثر ہوتا ہے تو یا خواجہ صاحب کا ہوگا. تو حضرت حاجی صاحب نے کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ الرحمن فاسأل به خبیرا. ارے تجھے کیا خبر؟ نادان جا کسی باخبر سے پوچھ لے. اور بتاؤں. تاکہ ظہور حق ہو جائے, حق کا ظہور ہو جائے دل میں. بتاؤں. مولانا رومی نے فرمایا قال قال را بہزار مرد حال شو. قال قال ارے یہ کتنا پڑھنا, یہ اس کو چھوڑ دے مرد حال بن جائے. اب کیسے ہو جائے گا؟ فرمایا پیش مرد کاملے پامال شو. کسی مرد کامل کے پیروں کے نیچے اپنے آپ کو پامال کر دو. اچھا کر دیا تو کیا ہو جائے گا؟ دینی خود اندر علوم انبیاء, تو اپنے اندر انبیاء کے علوم الفا ہو جائیں. بے کتابوں اوست. بہرحال اصل میں اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے. یہ باتیں بیچ میں آ جاتی ہیں, پتہ کہاں کہاں سے آتی ہیں. اصل میں کیا عرض کر رہا تھا؟ قلب. اصل میں یہ بہت کم حاضر ہیں, اگر حاضر ہوگی تو فوراً موجود ہے. تو فرما ہوا لطیفہ تو ربانی ہے, یہ ایک. اور اس کی وسعت ایسی ہے, اس کی وسعت ایسی ہے یہ زمین و آسمان اس کے ایک قطرے میں سمو جائیں گے. زمین و آسمان اس کے ایک کونے میں سمو جائیں گے. اس زمین و آسمان کی کوئی حقیقت نہیں ہے, یعنی کوئی نسبت نہیں ہے. کس کے اگر قلب مومن کے ساتھ اس کا کیا کیا جائے؟ موازنہ, کمپیرزن دیا جائے, تو اس کی کوئی حقیقت نہیں. اور حضرت حاجی صاحب نے بولنے ہو, اور حضرت حاجی صاحب کا ہم جو بولتے ہیں یہ حضرت حاجی رحمتہ اللہ علیہ کے شعر ہیں. حاجی امداد اللہ جب ہم کبھی بولتے ہیں حضرت حاجی صاحب نے یہ فرمایا تو معلوم یہ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ حضرت حانی نور اللہ مرکتوں کے جو شیخ تھے حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ ان سے وہ مراد ہوتے ہیں. اور پڑھا تھا جو دیوبند کا نصاب ہے اس لحاظ سے چوتھی جماعت پڑھا, یعنی چهارون دو بولا تھا خاکے تو بولا تھا پورے عالم نہیں تھے ازبار میں سکتے اور فرمایا تھا اللہ نے مجھے چار علم دیئے کتنے اور اس میں ایک ہے قول اور ایک گامی علم ہے تقدیر اور اس میں یہ کیا ہے اور یہ کوئی نہیں تھا اس حقیقت سے. اب یہ حقیقت کن کو میسر ہو جائے گی, کن کو نصیب ہو جائے گی؟ یہ ان کو نصیب ہو جائے گی جو مولانا الیاس علیہ الرحمۃ کی وہ بات سمجھیں گے کیسے ہے قلب کی حفاظت کرنی. اب تبلیغ میں جا رہے ہیں پھر بھی توبہ سے اس کا غسل دے رہے ہیں, شاید راستے میں کچھ گرد و غبار اس پر, وہ گرد و غبار نہیں گناہوں کا, حالانکہ وہاں گناہ نہیں. اب یہ ہے کہ کوئی مکروہ تنزیہ یا کوئی مستحب چھوٹ گیا کچھ, اس درجے میں تو یہی ممکن ہے, اس درجے میں یہ فرض سنت واجب کا چھوڑنا. اور ہم لوگوں کی حقیقت کیا ہے اور ہم لوگوں کا معاملہ کیا ہے, اس لیے ہمارا حال کیا ہے, سمجھ گئے؟ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ اللہ کرنے سے کیا ہوگا, تو ان کی ظلمت اور ان کی سمجھ جائے بدبختی, اس کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے. تو ہر کام, اب یہ جو اصل میں کہنے کا غرض یہی تھا کہ اصل میں جب اس کو اللہ کی عظمت ہی نہیں معلوم تو اس کو بسم اللہ کی عظمت ہی نہیں معلوم. اور اس میں علمی علماء میں بہت بحث ہے کہ یہ اس کے بیچ میں اسم کیوں خود یہ ہوتا چاہیے تھا ڈائریکٹلی باللہ اللہ سے, اور اس میں بیچ میں ہے نا اسم, ایک با ہے پہلے پھر اسم ہے پھر اللہ ہے نا. اب یہ بیچ میں اسم کیوں لائے اور پہلے با کو کیوں لائے, قرآن کو شروع کیا با سے, تو یہ عجیب عجیب علوم ہے. اب ان علوم کا طالب کون ہے؟ کوئی طالب مجھے تو نظر نہیں. اور کیا یہ علوم حاصل کرنے کی حاصل کرنے کے ہیں یا نہیں ہیں, یا یہ مولویوں کے ذمے؟ ذرا بتاؤ, اس دنیا میں کیا انسان کو کیوں بھیجا گیا, دنیا میں کیوں بھیجا گیا انسان؟ اللہ کو پہچاننے کے لیے, ماشاءاللہ اللہ کو پہچاننے کے لیے. یہ تو ہم کہتے ہیں, لیکن دوسری طرف کہتے ہیں یہ مولویوں کا کام ہے, اللہ کو پہچاننا مولویوں کا کام ہے. ہم لوگ تو یہ کیا وہاں یہ لکھا تھا وما خلق الجن والانس الا ليعبدون, وہ تو وہاں یہ نہیں لکھا وما خلق المولوی, یہ تو نہیں لکھا تم صرف مولویوں کو ہم نے بنایا ہے جی اللہ کو پہچاننے کی جگہ. یہ لکھا ہے لیا بدون, جیسے آپ نے بارہا سنا ہوگا اس کی تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے لیا عارفون کی ہے, یعنی کہ نہیں کیا میں نے پیدا جن اور انسان مگر اس لیے کہ وہ مجھے پہچانے. یہ جن اور انسان عام ہے یا خاص ہے؟ ہر ایک پر ایک لاگو ہوتا نہیں لاگو ہوتا؟ تو جب ہر ایک پر لاگو ہوتا ہے تو پھر ہمارا کیا حال ہے اور ہمارا اس میں اب کیا کرے گا؟ میڈیکل کالج کو چھوڑ کر دارالعلوم میں داخلہ لے, دکان کو چھوڑ کر دارالعلوم میں داخلہ لے گا؟ ایسا تو نہیں ہے, ایسا اسلام نے کبھی نہیں کہا. لیکن اپنے کام کے ساتھ ساتھ کیا اس چیز یہ چیز ممکن ہے یا ناممکن ہے؟ یہ ممکن ہے. صحابہ نے کسی درسگاہ میں نہیں پڑھا ہے, اس زمانے میں دارالعلوم نہیں ہوا کرتے تھے نہ مدرسے ہوا کرتے تھے, یہ مدرسے اور دارالعلوم بعد کی پیداوار ہے. صحابہ کے زمانے میں نہ تابعین کے زمانے میں آپ کو یہ چیز ملے گی. اور ہر صحابی عارف باللہ تھا اور انصاف زمیندار لوگ تھے، کاشتکار لوگ تھے، دن میں کاشت کرتے تھے، زمینداری کرتے تھے، اور مہاجرین دن میں دکان کرتے تھے یا مزدوری کرتے. ان کے بیوی بچے نہیں تھے، کیا وہ عیال کے لیے کماتے نہیں تھے، ہر کام کرتے تھے. اور اس کے علاوہ مسلمانوں کو جو سختیاں تھیں تو ان کو بہت سا وقت جو ہے میدان کارزار میں بھی دینا پڑا، لیکن اس کے باوجود عارفین بن گیا. تو معلوم ہوا کہ اس کے لیے مدرسہ جانا شرط نہیں ہے. ہاں اللہ اس بات کو یعنی سمجھنے کی توفیق عطا کرے کہ اصل مقصد زندگی کا کیا ہے، اصل مقصد زندگی کا کیا ہے، اور پرائمری امپورٹنس بنیادی ترجیح یا پریورٹی کس چیز کو ہے، اور ثانوی اور سیکنڈری پریورٹی یا ترجیح کس چیز کو ہے، اور ہمارا معاملہ کیا ہے، کیا ہم نے اس کو پرائمری بنایا یا اس کو پرائمری بنایا، اس کو سیکنڈری بنایا یا اس کو بنیادی اور ثانوی نے دوسرے درجے اور پہلے درجے کی چیز. تو یہ چیز اب ان چیزوں کو سیکھے بغیر دنیا سے نکل گیا، دنیا سے کیا گیا، موت تو آنی ہے یا موت چھوڑے گی، موت تو آئے. اچھا موت اب آ گئی، الحمدللہ مومن تھا، ایمان والا تھا، تو جنت میں چلا جائے. ٹھیک ہے، کس میں چلا جائے، خوب سمجھ لو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوب خوب سمجھ لو، پہلے بھی کہا بہت بار، قرآن یاد ہوگا، پھر دہرائیں گے سب. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا آپ چاہیں گے کہ آپ چھوٹے بچے تھے اور آپ مر جاتے اور جنت میں چلے جاتے؟ مومنین کے چھوٹے بچے، نابالغ بچے جو مر جائیں گے وہ جنت میں جائیں گے، یہ بات حدیث ہے ثابت. کیا آپ ایسا چاہیں گے کہ آپ چھوٹے بچے ہوتے اور جنت میں چلے جاتے، یا آپ چاہیں گے آپ بڑا ہو کر جنت میں چلے جائیں گے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں یہ چاہوں گا کہ میں بڑا ہو جاؤں، پھر ایسے کام کروں، پھر جنت میں چلا جاؤں. چھوٹے بچہ کے حصے سے مر جاؤں، جنت میں چلا جاؤں، ایسا میں نہیں چاہوں. حضرت اس کی وجہ کیا ہے؟ چھوٹا بچہ جنت کو کیا سمجھ، جنت میں تو جائے گا وہ، لیکن بیچارے کو تو معرفت نہیں ہے نا. اب دوسری مثال اس طرح سے سمجھ جا کہ یہ جو مومن بغیر معرفت کے جنت میں جائے گا، تو سمجھ جاؤ اس کو آپ اگر اس کو کیا کہتے ہیں سوئی کے ناکے سے دیکھتے ہو، اس کا اتنا ہی ویژن ہوگا اور جنت کی لذت اتنی ہوگی، معرفت الہیہ وہاں. اور دوسرا جو ہے کہ اس کا کوئی اندازہ نہیں. بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ ایک شخص سے بغیر معرفت کے دنیا سے چلا، وہ بھی جنت میں جائے گا، اور ایک ہے کہ معرفت کے ساتھ. اسی لیے جو ہے پیغمبر بھی دنیا سے جانا نہیں چاہتے تھے، پیغمبر بھی کیوں نہیں جانا چاہتے تھے؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، ان کو تو جہنم کا راستہ ہے، معمول معصوم. لیکن معلوم یہ تھا کہ یہ جنت، یہی دنیا جو ہے دار الاسباب ہے، یہی جنت جو ہے، یہی دنیا جو ہے، یہ کھیتی ہے آخرت کی، جو یہاں کیا کہتے ہیں اس کو، بما کنتم تعملون، کہ جنت میں تمہیں وہ چیز ملے گی جس کا تم عمل کرتے تھے دنیا. بما کنتم تعملون، یہ ہر ایک کے لیے. اب ہم درود شریف پڑھتے ہیں، پڑھتے نہیں پڑھتے، ہم درود شریف پڑھتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں بھیجتے ہیں، جب اللہ کی طرف اس کی نسبت کی جائے تو اس کے الگ معنی ہوتے ہیں، جب ہماری طرف درود کی نسبت کی جائے تو اس کا معنی ملائکہ بھی درود بھیجتے ہیں، اے مسلمانوں تم بھی درود بھیجو، ٹھیک؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درودوں کے محتاج نہیں ہیں، ہم لوگ محتاج ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لو کہ یہ دنیا دار الاسباب ہے، کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی برابر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کو بلند 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 کروانا چاہتے ہیں، تو ایک سبب یہ بنایا، امت درود بھیج رہی ہے، درجات بڑھ رہے ہیں، ہمیشہ بڑھ رہے ہیں، امت درود بھیج رہی ہے، امت تو اپنے لیے، لیکن اللہ کی محبوبیت کی شان یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کی شان یہ ہے کہ یہ اب اس کے لیے بھی ایک سبب بنایا، بلا سبب بھی تو ایسا کر سکتے، اللہ تعالیٰ اس کو، ارے ان باتوں کو سمجھنا ہے، اللہ تو بلا سبب بھی ایسا کر سکتے تھے، نہیں کر سکتے، جو درجہ دینا ہے تو دے سکتے تھے نا، لیکن اس کے لیے بھی سبب بنا ہے، اس کے لیے کیا بنا ہے؟ تو یہ اس سے ہم سمجھ جائیں کہ ہم لوگ اگر اس دنیا میں عمل نہیں کریں گے، اس دنیا میں یعنی ہم اس کو ضائع کریں گے تو ہمارا کتنا نقصان ہے، وہاں کیا ملے گا؟ جب ملک الموت آئے گا پھر وہاں کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا، وہی ملے گا بما کنتم تعملون، جو تم دنیا میں کرتے تھے. اور بعض عارفین نے یہ کہا کہ جنت میں کچھ نہیں ہے، جنت میں، جنت تو موجود ہے، ہمارا یہی یقین ہے کہ جنت موجود ہے، یعنی کہ اسی وقت موجود کی جائے گی، جنت موجود ہے، جہنم بھی موجود ہے، لیکن اب اس کے جو اعمال ہیں ان کی تمثیل ہو جائے گی، ان وہی ٹرانسفارم ہو جائیں گے جنت کے لذائذ میں، جنت کی نعمتوں میں، جو یہ اعمال کرتا وہ کیا ہو جائیں گے، وہی عمل متشکل ہو جائے گی، متمثل ہو جائے گی، اس کا انتظار ہمیشہ کتنے درود پڑھے جا رہے ہیں، ارے ایسی بھی باتیں آتی ہیں جو چھوڑے چلیے بڑا بہر میری سمجھ کے میں تو آ جائیں اللہ کا میرے لیے بھی آپ لوگ دعا کیا کرو، آپ لوگ تو مجھے کھینچ لاتے ہو اپنا، میں اس لائف میں لیکن سب فون پر فون کرتا ہوں، ہاں بھائی اب میں مجبوری میں آتا ہوں، لیکن میرے لیے دیکھو اصل میں جو مجھے اثر ہوئے جب میں یہاں سے چل رہا تھا، انہوں نے کہا شعبان آج شروع ہو رہی ہے تو اسی نسبت سے کچھ بات کریں گے، چلو ہم اب دس مہینوں پہ آمینوں نے ہمیں بہت گناہ کی، اب شعبان اور رمضان کا ہے تو اس میں ہم کچھ اللہ کی طرف، اب یہ بسم اللہ جو پڑھی ہے پہلے تو اسی سے یہ سارا شروع، جو اللہ نے بات جانی ذہن میں تو یہ سارا اسی کی برکت سے آ گئی، اور میں یہ چاہتا تھا جب میں یہاں سے ابھی گزر رہا تھا تب تک بالکل ذہن خالی تھا، تو میں نے کہا شعبان شروع ہو رہی ہے، شعبان اور اس کے بعد رمضان، اس وقت مجھے رجب سے ہی پھر رمضان کی تیاری میں لگ جاتے تھے، رجب سے ہی عبادت میں اضافہ، تلاوت میں اضافہ، دوسری چیزوں میں اضافہ، اور جب پھر شعبان اور جتنا جتنا رمضان آ رہا تھا، تاکہ رمضان جب آتے تو پوری طرح تیار، اور ہم 27 رمضان کو تک تو تیاری کرتے رہے کہ اب کریں گے پھر عید آ جاتی ہے، تو ابھی ہماری تیاری مکمل اور رمضان بھی چلا جاتا، مطلب یہ حال ہوتا ہے، ابھی پہلا دن ہے، اب دوسرا دن ہے، تیسرا دن ہے، ایسے ایسے کر کے تو ہم رمضان پورا گنوا دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں اور پھر عید کا چاند نظر آتا ہے تو رمضان چلا گیا ہوتا ہے، اور اللہ کے مانتے تو رجب سے اس کے انتظار میں اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، کیا تیار کرتے ہیں ذرا بتا، کھیری کشمش کیا کرتے ہیں، रमजान में दूध लेना है, रजब शाबान में बर्तन को साफ करना। यानी अल्लाह की रहमत, अल्लाह के अनवार, अल्लाह के सब दूध है और उसके बर्तन भी है नहीं है। और यह वहां भी गंदा रहा तो डाला जाएगा, इसमें कुछ नहीं डाला जाएगा, हमारा वही हाल होता है। तो उनको मालूम होता है कि ये दूध लेना है तो पहले से बर्तन को खाना समझने की तौफीक अता करे। अल्लाह हमें भी नसीब करे, हमारी सब कोताहियों को दूर करे। अल्लाह ताला जितनी हमसे आज तक की जिंदगी सब गफलत में, जुलमत में, मासियत में गुजर गई, अल्लाह अपने फजल करम से, अपने शान करीमी से, अपने शान रहमानियत से, शान गफारियत से, शान सत्तारियत से अल्लाह हमारे इन गुनाहों को माफ करे, इस गफलत को दूर करे। अल्लाह ताला यहां से आगे हमें अपने कल्ब की हर गुनाह, छोटे बड़े गुनाह से, शैतान और नफ्स के शर से, उनके असरात से हमारे कल्ब को महफूज रखे। अल्लाह के सिवा जितने भी दूसरी तरफ इसकी खिड़कियां हैं उन सबको बंद करें। अल्लाह ताला वही खिड़की सिखाए जो अल्लाह की तरफ, मलाला की तरफ। अल्लाह ताला हमें रमजान के बरकात, शाबान की इन बरकात, अनवार इबादात, इन सब से अल्लाह ताला हमें नवाज दे, अल्लाह तौफीक अदा करे पूरी उम्मत के लिए, पूरी उम्मत के लिए। अल्लाह ताला हिदायत के फैसले फरमाए, रहमत के फैसले फरमाए, करम के फैसले फरमाए, नुसरत के फैसले फरमाए, हया के फैसले फरमाए। अल्लाह ताला के हमारे घरों से बेहयाई को दूर करो, अल्लाह ताला बेदीनी को दूर करो। अल्लाह ताला हमारा मुखलिसीन में हमारा नाम लिखे। अल्लाह ताला हमारा हमें जो निफाक है, हमने जो शिर्क है, बिदअत है, कसब है, अल्लाह इन सबको हमसे दूर करवाए। अल्लाह ताला ये हमारे कुलूब को अपनी मारिफत के लिए अल्लाह मखसूस करवाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबके तफैल में अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صلى الله تعالى عليه وسلم.